خزاں ہے خدا واحد بھی،
کردار حسن کا کیا کہنا،
افکار حسن کا کیا کہنا۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب، والصلاه والسلام على سيده المعصومه المظلومه الطاهره البتول بزعه الرسول فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم، الصلوات اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، امام حسن مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آئمہ کے درمیان میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا ایک رخ یہ ہے، حتیٰ ہمارے ہاں بعض افراد بھی ان مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور امام حسن کو اس طریقے سے، ان کی شخصیت کو اس طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے جیسے آپ امام صلح ہیں، آپ ایک حلیم طبیعت شخصیت، گویا اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کو جنگ سے، جہاد سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور اس کے مقابلے پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے، اور کربلا کے واقعات خاص طور پر ایسے ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے، جہاد سے شوقین، شہادت کے شوقین۔ میں نے کل آپ مقدمتاً یہ بات عرض کی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کی نسبت کئی بار لوگوں کو تاکید فرمائی، اور یہ غالباً پیغمبر اشارہ فرما رہے تھے ان حوادث کی طرف کے جو بعد میں پیش آنے ہیں، اور ایک دنیا جو ہے وہ اس نے بعد میں پیغمبر کے نام سے بہت کچھ کو نقل کیا۔ پیغمبر کے بعد تقریباً 100 سال تک اہل سنت خاص طور پر ان کے درمیان میں قالا رسول اللہ کہنے پر پابندی تھی۔ اب یہ چیزیں تحلیل چاہتی ہیں، لیکن یقیناً ان کا تحلیل کا موقع بھی نہیں ہے کہ کیوں قالا رسول اللہ کہنے پر پابندی لگائی گئی، اور پھر کیوں کعب الاحبار جیسے یہودی منافق کو احادیث اور دین کی سمجھ کا مرکز اور محور قرار دیا گیا۔ امیر شام کی حکومت میں اور بہت ساری شخصیات کو سامنے لایا گیا، ان کے اوپر کام کیا گیا، اور شام میں البتہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ پیغمبر کی نسبت بعض چیزوں کو جھوٹے انداز سے پیش کیا جاتا تھا۔ ایک اہم ترین جو کام اس زمانے میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ جس ایریا میں ان کی حکومت تھی اور آثار تھے، یہ اپنے آپ کو پیغمبر کا رشتہ دار، اپنے آپ کو پیغمبر کا اہل بیت اور آل محمد کہہ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے تھے۔ لہذا مثلا کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر کے حوالے سے جو ذکر کیا جائے وہ بس اپنا ہماری رشتہ داری ہے۔ کیا رشتہ داری ہے جی؟ میں مثلا مشہور کروا دیا مومنین کا ماموں، حالانکہ اگر مومنین کے ماموں آپ تلاش کرنے نکلے تو بے تحاشا مل جائیں گے، کیونکہ اگر 11 پیغمبر کی بیویاں اور ہر پیغمبر کے بھائی کو، بیوی کے زوجہ محترمہ کے بھائی کو جو ہے وہ ماموں حساب کیا جائے تو امت مسلمہ خود کفیل ہے اس معاملے میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی آپ جا کر دیکھ لیے، آپ لکھیے موبائل پہ، اپنے گوگل پہ لکھیں خال المومنین تو آپ کو ایک ہی نام، یہ کیوں ایک ہی خال عربی میں ماموں کو کہتے ہیں، تو ایک ہی خال المومنین کیوں ہیں؟ سوال ہے نا یہ، بالآخر کیا باقی ازواج محترمات جو تھیں ان کے بھائی جو ہے وہ کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ یہ سیاست ہے کہ جس کے ذریعے سے، اور جب دیکھیے یعنی باقاعدہ ایک دستگاہ، ایک فیکٹری کسی کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں وہ شاطر ترین افراد استعمال کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمر عاص تاریخ کا شاطر ترین ذہن، تاریخ میں یہ الفاظ ہیں، تاریخ نے رقم کیا، اہل سنت کی تاریخ نے حتی نقل کیا، کہا کہ ایک دن امیر شام نے پوچھا عمر عاص سے کہ تیرا کیا خیال ہے کہ یہ شام کے لوگ جو میری اتنی عزت کرتے ہیں، میرا اتنی احترام کرتے ہیں، میرے لیے جان مال لٹانے کے لیے تیار ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عمر عاص نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہ نہیں بتاؤ، ہم سننا چاہتے ہیں۔ کیا یہ سب تجھے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب بے وقوف ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی؟ غصے میں آ گیا۔ عمر عاص نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں تجھے۔ میں نے کہا کیسے ثابت کرو گے؟ میں نے کہا تو جمعے کی نماز کے بعد مجھے موقع دے، میں ثابت کر دوں گا تیرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کے بعد۔ اس نے کہا بھائی قبلہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ عمر عاص منبر پہ بیٹھا اور ایک جھوٹی حدیث اور ایک جھوٹی بات، اصلا جو عقل میں نہیں آ سکتی، اور ممبر پہ لوگوں کو بیٹھ کر لگا آگاہ ہو جاؤ، لوگوں سنو میری بات، سنو میری بات سنو۔ جب سب متوجہ ہو گئے اچھی طرح سے، اب امیر شام ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس نے آگاہ کیا، لوگوں کو چلایا، لوگ جب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے حدیث سنی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر، کفر نباشا، کہ میں نے پیغمبر سے حدیث سنی ہے جس کی زبان کی نوک اس کی ناک کی نوک سے لگ جائے وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب۔ اب آپ لوگ ٹرائی مت کیجیے گا، یہ میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، نہیں پہنچے گی، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو گھر جا کے چھپ کے کیا وجہ مطلب ہل جنہ۔ تب آپ سوچیں کہ اس مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگوں نے لازمات کوشش کرنی شروع کر دی کہ کسی طرح سے جنت ہم پر واجب ہو جائے، تب وہ منظر کیا ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہ جس میں لوگ ناک کی نوک سے زبان کی نوک نگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جب عمر عاص نے منظر دیکھا تو بڑا ہنسا، ہنستے ہنستے اس نے امیر شام کو متوجہ کرنے کے لیے جب امیر شام کی طرف دیکھا تو دیکھا ابا ڈالے وہ بھی یہی کام کر رہا تھا۔ دیز آر دا فیکٹس آف ہسٹری۔ مشہور ہے یہ بات کہ کوفہ سے ایک بندہ آتا ہے، ایک شامی اس کے اوپر کیس کر دیتا ہے کہ جی یہ اونٹ میرا ہے، اور بحث جو ہے وہ امیر شام کے دربار تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض روایت میں آیا کہ 40 گواہ لے کر آیا وہ جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ اونٹ اس شامی کا ہے. جب یہ سارا ہو گیا اونٹ جو ہے وہ 40 گواہ پہنچ گئے, امیر شام نے کہا بھائی اب کیا کہتے ہو؟ تو کوفی نے کہا کہ مجھے تعجب ہے, دعویٰ کرنے والے پر بھی تعجب ہے, 40 گواہوں پر بھی تعجب ہے جن کو اونٹ اور اونٹنی کی پہچان نہیں ہے, جس کو یہ اونٹ کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ہے, یہ اونٹنی ہے. کہتے ہیں کہ امیر شام نے اونٹنی تو بیچارے کی واپس کی اور ساتھ میں اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کر علی کو بتانا کہ میں کن لوگوں پر حکومت کرتا ہوں. یہ مصائب رہے ہیں آئمہ کے ساتھ, دولت کے بلبوتے پر لوگوں کو جھوٹی تسلیاں, یہ جو آج کل کی سیاست جس سے ہم آپ رات گزر رہے ہیں. لہذا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی دین سیاست سے جدا, یہ سیاست نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسٹیک کو دور کرنے کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ شیطنت ہے. سیاست وہ ہے جو آئمہ نے کی ہے, یہ سیاست ہوتی ہے. اب سیاست کیا ہے؟ سیاست کا رخ یہ, کل میں نے آپ کو کہاں تک بتلائی تھی بات, امام کی مظلومیت کیا ہے. امام لشکر لے کر نکلے ہیں, اپنا ہی لشکر, امام وہ بیسٹ پاسبل افراد کے جن کے بارے میں اب ایک آپ عام کنڈیشن کے اندر اگر سوچیں, کل جو میں نے آپ کو بات بتائی, ایک بندہ جس کے بچوں کو کسی نے مار دیا ہو, دودھ پیتے بچے کو ماں کی آغوش میں اس کو سر کاٹ دیا ہو, بیوی پاگل ہو گئی ہو, ایسے آدمی کو آپ لشکر دے دیں تو انسان تو یہ سوچتا ہے کہ یہ لشکر دے کر بدلہ ایسا لے گا کہ چھوڑے گا نہیں کسی کو. لیکن افراد بے حسی اور بے غیرتی کی اس سطح پر پہنچے ہوئے ہوں کہ ایسا آدمی بھی پیسے کے سامنے بک جائے, اپنے بچوں کے قاتلوں کو اور اپنے ساتھ 8,000 کا لشکر بھی لے جائے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے, دیکھیے اگر آپ کبھی اطمینان سے بیٹھ کر امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی دور کی تین معروف جنگیں کون کون سی, احسن, ترتیب کیا ہے, احسن احسن ماشاء اللہ, اگر آپ ان تینوں جنگوں کی ترتیب, پہلے جمل ہوئی ہے پھر صفین, پھر ان کو اگر آپ صحیح معنی میں جا کر تحلیل کریں, انالیسس کریں, تو آپ کو پتہ لگے گا تینوں جنگوں کے پیچھے اسی امیر شام کا ہاتھ. بصرہ کے لوگوں کو اس نے بھڑکایا, طلحہ و زبیر کو اس نے شہ دی, سارے اہم ترین جو لوگ تھے, اور پھر جمل میں ایک بڑی تعداد اس کے اپنے بھیجے ہوئے افراد تھے, مروان اس نے بھیجا, ولید بن عتبہ کو اس نے بھیجا, بنی امیہ کے سرکردہ, یعنی آپ جائیں تاریخ اٹھائیں, عجیب سی بات ہے نا, جمل کے سارے فراری آپ کو صفین میں ملیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جمل والوں کو بھی دھوکہ دینے میں انہی کے افراد ساتھ تھے, جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو تلوار علی کی چل پڑی اور اب معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, اب بھاگنے میں تو ماسٹر ہیں ویسے بھی, تاریخ ان کی, تو کیا ہوا سارے کے ساتھ اب دوبارہ صفین میں دکھائی دے رہے ہیں. صفین میں پورا زور لگا لیا, جب اس نے دیکھا کہ نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے تو پھر اس نے عمر آس کو میدان میں اتارا, قرآنوں کو نیزوں پر اٹھائے. اب یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کے بعد کا سارا پروسیس ان کے اپنے امپلانٹڈ لوگ ہیں, ابو موسیٰ اشعری کا نام آگے ڈلوانے میں اسی کے امپلانٹڈ لوگ ہیں, اس کے بعد جو صورتحال ہوئی مولا کائنات کے حوالے سے یہ کانسیپٹ کہ جی ہم نے تو توبہ کر لیا, ان کو بھی, اب جس نے گناہ نہیں کیا وہ توبہ کس بات کی کرے, جناب امیر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے کس بات کی توبہ کروانا چاہ رہے ہو, لیکن اس کانسیپٹ نے نہروان کی پوری جنگ کھڑی کروا دی. بعد میں خود مولا کائنات کی شہادت میں جو افراد ہیں ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اگر آپ ڈوریاں تلاش کریں گے دوبارہ شام پہ اینڈ ہو جائے گا. یعنی امیر المومنین کو اتنا ٹف ٹائم دینے والا آدمی, اس کی اسٹریٹجی امام حسن کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ ہے, این ممکن ہے, این ممکن ہے, ان کا ایمان نہیں ہے لیکن یہ ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں آئمہ کو, لیکن پھر بھی اس نے شاید امیر شام نے یہ سوچا تھا کہ علی اور حسن میں کوئی تو فرق ہوگا, سو ہی اسٹارٹڈ جنگ. تب اس نے کیا کیا یہ سوچ کر, امام حسن نے مجھ سے, میں نے کل بھی کہا تھا متفق علیہ یا کثرت رائے سے بننے والے خلفاء کو اگر تلاش کریں گے تو امیر المومنین کے بعد امام حسن ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا مجھے ثقیفہ کے چار گمنام لوگ خلیفہ بنا لیں تو وہ ایسا خلیفہ بن جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی خروج نہیں کر سکتا. خلیفہ اول کسی کا بھی نام لکھ کے دے دے وہ ایسا خلیفہ بن جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی خروج نہیں کر سکتا. چھ لوگوں کی شورا جسے خلیفہ بنا لے وہ اتنا سٹرانگ, اور جس کو سارے مسلمان بن کر خلیفہ بنائیں اس کے سامنے خروج کرنے والا صحیح ہے. یہ میری کیلکولیشنز میں نہیں آتی چیزیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے, یہ کون سا انصاف ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کہتے رہو جی پنجتن کے غلام ہیں, پنجتن کے غلام ہیں, علی مولا ہے, علی مولا. یہ علی کو تو تم ایک یعنی واقعا جو پراپر خلیفہ راشد ہے اس کا سٹیٹس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. جب مولا کائنات پر بات آتی ہے تو فقہ بدل جاتی ہے. ایسا کیوں ہے آخر, امام حسن کی بات آتی ہے تو فقہ بدل جاتی ہے. ایک دن میں 40,000 سے زیادہ افراد نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. پھر کوفہ, مدینہ, مکہ, حجاز, نیچے یمن, اوپر بحرین, یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں ان سب نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. متفق علیہ دوبارہ یعنی امیر المومنین کے بعد دوبارہ متفق علیہ خلیفہ کون ہے؟ امام حسن مصطفیٰ. دوسری مرتبہ خروج کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہے. آنکھیں کھول کر تاریخ دیکھو نا, یہ تو آپ کی تاریخ بھی لکھ رہی ہے. لشکر لے کر آ تو گیا لیکن جب امام حسن کو اس نے جنگ پر آمادہ دیکھا تو اب امیر المومنین سے لڑ چکا ہے جنگ, معلوم ہے اسے کہ یہ بنی ہاشم کیا ہے. اب کیا کیوں اگر اس کو واقعا اس بات کا 1% بھی چانس ہے کہ میں امام حسن کو ہرا سکتا ہوں تو پھر جنگ کیوں نہیں کر رہا؟ یہی آدمی صفین میں امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوا تھا یا نہیں کھڑا ہوا تھا؟ جو فاتح خیبر سے ٹکرا سکتا ہے اسے حسن مصطفیٰ سے ٹکرانے میں کیا تکلیف ہے؟ جائیں اور جا کر دیکھیں تاریخ کیوں جنگ نہیں شروع ہوئی. کیوں امیر شام اپنے خزانوں کے منہ کھول رہا ہے لوگوں کو خریدنے میں؟ خوب خرید لیا کئی, میں نے بتایا صرف عبید اللہ ابن زیاد 8,000 بندے لے گیا. اگر آپ جا کر ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یزید کا یہ لشکر عمر اسعد کے کربلا کے لشکر سے بڑا لشکر تھا. اس بڑے لشکر کے باوجود بھی امام حسن پر وہ اٹیک نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ پوچھے نا, تاریخ سے سوال کریں کیوں نہیں کر رہا. یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد ابھی بھی دیکھا کہ امام حسن واپس جانے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امام نے اتنے بہت سارے لوگوں کو فرماندہ لگا کر بھیجا, امام حسین کو کیوں نہیں بھیجا, جناب محمد حنفیہ کو کیوں نہیں بھیجا وغیرہ وغیرہ. میں جواب دیتا ہوں, امام حسن دیکھیے جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو قیمتی ترین افراد ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آپ اپنی مشکل کے لیے سیکیور کرتے ہیں, سیف کرتے ہیں. یہ جنگ کی اسٹریٹجی ہے. یہ تو وہ ستون ہیں امام کے کہ جن پہ امام کو آخر تک بھروسہ تھا, لہذا سارے ستون گرنے کے باوجود بھی اگر امام حسن کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی ہے تو انہی کی وجہ سے نہیں آئی ہے. جس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ حسین کھڑا ہے, میرے ساتھ محمد حنفیہ کھڑا ہے, میرا عباس اس وقت جوان ہے, اس لیے امام حسن نہیں ڈر رہا ہے. دوسری جانب امام نے اس ذریعے سے رہتی تاریخ میں منافقوں کے چہروں پر سے نقاب ہٹایا ہے, رہتی تاریخ میں بتایا ہے کہ بنو عباس کی رگوں میں کون سا خون جا رہا ہے, کون ہے لوگ. آپ بتاؤ نا تاریخ میں, آپ میں آپ سے کہتا ہوں جہاد سے بھاگ جانا آپ کی اپنی فقہ میں, خلیفہ زمان کو دھوکہ دینا آپ کی اپنی فقہ میں کافر ہے یا نہیں ہے؟ یا تو یہ کہہ دو جی ہمارے ہاں گنجائش ہے, یہ بھی اجتہادی غلطیاں ہیں, پیسے لے کر بھی اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں, لکھیں آپ. پھر یہ اور کیوں نہیں ہوتی, کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں ہوتے؟ مالک بن نویر کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں حضرت علی کو اپنی زکات دوں گا, زکات کا منکر تو نہیں تھا. آپ نے آج تک جناب مالک بن نویر کا نام جو ہے وہ منکر ہی نے زکات میں لکھا ہوا, ہی واز ناٹ منکر زکات. اس نے کہا تھا کہ میں پیغمبر کے حقیقی جانشین کو دوں گا, نہ صرف ایک شب میں بڑا لشکر بھیج کر اس کے قبیلے میں قتل عام کروایا گیا بلکہ اس شخص کو بھیجا گیا جو اس قدر منافق شخص ہے کہ اس نے یہ سوچ کر کے مالک بن نویر کی خوبصورت بیوی کہیں بڑوں کے ہاتھ نہ لگ جائے, اس نے اس کی عدت پوری کیے بغیر اس سے ہم بستری کیے. جائیں تاریخ سے سوال کریں, کریں تاریخ سے سوال کہ کیوں خلیفہ ثانی نے آتے ہی خالد بن ولید کو آتے ہی پھانسی دی ہے. جائیں تاریخ سے سوال کریں, کریں تاریخ سے سوال کہ کیوں خلیفہ ثانی نے جناب ابو ہریرہ کو بلا کر, اب سوری آئی ایم سوری میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس دن مشہور زمانہ شخصیت خادم حسین صاحب مشہور زمانہ شخصیت ہیں, وہ خود کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے کہ میں کیا دیتا ہوں, جا کے تم دیکھو جا کے صحابیوں نے جو دی ہیں گالیاں. ہی واز رائٹ, جائیں تاریخ جا کر دیکھیں, خود آپ کے سب سے بڑے محدث جن سے سب سے زیادہ آپ کے ہاں حدیث نقل ہوئی ہے جناب ابو ہریرہ, وہ لکھتے ہیں کیا مجھے بحرین کا گورنر بنا دیا, پھر مجھے وہاں سے بلا کر مجھے وہ ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, سارا مال مجھ سے چھین لیا. تو اب مجھے بتائیے آپ کے نزدیک تو یہ سب سے بڑے محدث ہیں آپ کے, اب یا خلیفہ سے غلطی ہوئی ہے یا محدث سے کبھی سے غلطی ہوئی. کہاں امام بخاری حدیث نقل کرنے میں اتنے سینسیٹیو ہیں کہ امام حسن امام حسین سے حدیث لیتے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں, اور کہاں اس آدمی سے حدیثیں لے رہے ہیں جس کو خلیفہ ثانی نے جو ہے وہ مال بھی ان کا لے لیا کہ تم نے یہ مال میں گڑبڑ کی ہے, چوری کا الزام. اب یا وہ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں, فیصلہ آپ کریں, ہم سے کیوں پوچھتے ہیں. خطبہ فدقیہ اور خطبہ شقشقیہ بڑی حد یاد آتی ہیں, بہت یاد آتی ہیں کہ جی سندیں صحیح نہیں ہیں. وہاں پہ تو جائیں نا تاریخ میں, یہ سندیں بھی تو ٹھیک کریں, ہماری فکر بعد میں کیجیے گا آپ. یہ ٹھیک نہیں ہوتی. امام حسن مجتبیٰ اس سب کے باوجود آخری حربہ بھی, یعنی سارا لشکر خرید لیا, پیسہ ختم ہو گیا, امام حسن مجتبیٰ تاریخ میں یہ بات امام حسن نے زبان سے کہی ہے, امام حسن مجتبیٰ نے عمل سے کہی ہے, ہم سر کٹا سکتے ہیں سر جھکا, جو اس وقت سارے لشکر کے بک جانے کے باوجود بھی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. پریشان کر دیا, امیر شام کو پریشان کر دیا, وہ حیران ہو گیا کہ یہ شخصیت کیا ہے, میں نے پورا لشکر خرید دیا یہ پھر بھی اس قدر شہادت سے دوست ہے, اس قدر محبت کرتا ہے شہادت سے. یہ وہ چیز تھی جس نے امیر شام کے دل میں یہ خوف ایجاد کیا, کہ وہ اس خوف کے مارے اس نے امام حسن مجتبیٰ سے تب بھی جنگ نہیں کیے. تیسرا فیز, لوگوں کو پیسے دے کر آمادہ کیا گیا امام حسن مجتبیٰ پر حملہ کیا, کہ میں نے کل بھی بتایا اس حملے میں آپ کی ران پر خنجر لگا, آپ زخمی ہو گئے, خنجر مسموم تھا, زہر تھا, لیکن خدا بھلا کرے مدائن کے اس وقت کے گورنر کا, مختار کے چچا مسعود ثقفی, انہوں نے بلا کر اپنے پاس رکھا, حفاظت کی امام کی. کیا پھر امام نے سرنڈر کیا؟ امام تب بھی سرنڈر نہیں کر رہا. وہاں کوفے سے بہت سارے شیاطین نے لیٹر لکھا کہ ہم آمادہ ہیں, تم ہمیں پناہ دے دینا, ہم امام حسن کو تمہارے ہاتھ حوالے کر دیں گے زندہ یا مردہ. اس نے یہ لیٹر جو وہاں سے آئے تھے وہ امام کو بھجوا دیا. سارے کے سارے کیا, یہ ٹیکس ہے نا, یہ ٹیکس ہے کس چیز کے, کہ کسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ سرنڈر ہو جائے. میرا سوال یہ ہے کیوں امیر شام اتنے امام حسن کے اطراف میں ضعف کے باوجود جنگ نہیں کر رہا ہے؟ یہ تو امام حسن کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں نا بظاہر, اطراف اتنا کمزور ہے تو پھر یہ شخص جنگ کیوں نہیں کر رہا؟ اپنے آپ سے سوال کریں, تاریخ سے جا کر سوال کریں, ایک جواب آپ کو ملے گا کہ امام حسن مجتبیٰ کا ارادہ اتنا قوی ہے کہ جس نے امیر شام جیسے شخص کے دل میں یہ خوف ڈال دیا. امام کی مدت امامت کتنی ہے؟ 10 سال. مدت امامت 10 سال. امام حسین کی مدت امامت کتنی ہے؟ امام حسن کی 10 سال, امام حسین کی 10 یا 11 سال. دونوں آئمہ کے 10 سال کے قریب مدت امامت ہے. 6 یا 7 مہینے امام کی خلافت کا دور رہا ہے. اس کے بعد امام نے, اب اس ساری کیفیت کے باوجود آخر میں جب وہ زچ ہو گیا اور اس نے یہ دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ نہیں مانگیں گے تو مانیں گے, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے صلح کی درخواست کی. صلح کی درخواست کون کرتا ہے؟ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے اگر تم اعلان ہو, اگر تم غالب ہو تو ہرگز نیچے مت آؤ, ہرگز دعوت پہ صلح نہ کرو, اب یا تو پھر ماں اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے, اور اگر اس آیت کی مخالفت نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے, تاریخ میں اپنی کمزوری کا سب سے بڑا اعتراف امیر شام کا, اس کا صلح نامہ, خط لکھا, کہا میں اب بھی آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں اس کنڈیشن کے بعد. میں ایک بات پیچھے شروع کی تھی رہ گئی درمیان میں جو اس سے متعلق ہے, جعلی حدیثوں کا سلسلہ. اب اس جعلی حدیث کے سلسلے میں ایک پورا گروہ ایسا ہے پلانٹڈ, میں نے کہا نا دستگاہ ہے پوری, ایک فیکٹری ہے جس کا کام ہے. بعض اتنا سوچ سمجھ کے حدیث بنائی گئی ہے کہ اس میں بیچارے ہمارے بہت سارے شیعہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک کیا حدیث گڑی گئی ہے, نقل کفر کفر نہ باشد. اب بنانے والے کا بھی دماغ آپ دیکھیے گا, کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک امام حسن کی طرف اشارہ دیکھ کر کہا یہ میرا پسر, یہ میرا بیٹا, یہ بڑا آقا, بڑا سید, بڑا سردار ہے, اور یہ میری امت میں دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کا باعث بنے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صلح امام سے پہلے کسی صحابی کو کیوں یاد نہیں تھی, کسی نے کیوں بیان نہیں کی, حتیٰ صلح کے ہو جانے کے بعد کسی کو یاد کیوں نہیں آئی, کسی نے صلح ہونے کے بعد یہ کہا کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی تھی, کیوں اس صلح کے تقریباً 100-150 سال کے بعد جا کر یہ حدیث ظہور ہوئی, سوال ہے یا نہیں. لہذا ہمارے علماء نے جب اس حدیث کے اوپر کام کیا تو پتہ لگا کہ مسند الحمیدی سے یہ آئی ہے, اور یہ شخص 290 ہجری میں اس نے وفات پائی, اور اس سے پہلے یہ حدیث کسی نے نقل نہیں کی. اب پلانٹڈ حدیث اور بنانے والے کا دماغ آپ دیکھیے, شروع میں اس طریقے سے اس نے حدیث کو لیا ہے اور مواد حدیث ایسا رکھا ہے کہ ہر آدمی دھوکا کھا جائے گا. پیغمبر کتنی شان کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے سردار ہے. دو کس کو دیکھیے, حدیث کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ کے مقابل گروہ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حدیث کے ذریعے سے. اس قدر پلانٹڈ کام ہوئے, اتنا پرفیکٹ کام ہوا ہے, اس طریقے سے کام کیے گئے امام نے, اس کے باوجود اتنی ساتھیوں کے دھوکہ, اتنے لوگوں کا امام سے جدا ہو جانا, اس کے باوجود بھی امام نے قبول نہیں کیا, صلح کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آخر میں یعنی امام کی طرف سے صلح نہیں ہوئی, آخر میں جب اس نے لکھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں تب امام کی جانب سے کچھ شرائط. اب دیکھیے میں عام سی بات ہے, یہ اس کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفی دماغ کی ضرورت نہیں ہے کہ صلح نامے کی شرائط کو کون لکھتا ہے, طاقتور لکھتا ہے یا کمزور؟ طاقتور لکھتا ہے. اور اگر اس کی یعنی جو صلح نامے کا مفاد ہے, عقل تسلیم کرے گی کہ یہ طاقتور کے احانت میں جاتا ہو اور اس کی کمزوری میں جاتا ہو, اس کے خلاف جاتا ہو, وہ پھر بھی اس کو قبول کر لیں؟ ایسا تو کوئی کہیں پر بھی عقل نہیں مانتا. مفاد کیا ہے؟ پانچ اہم باتیں جو امام نے چاہی ہیں حاکم شام سے کہ وہ اس کو فالو کرے گا. دیکھیے یہ ایک الگ بحث ہے کہ حاکم شام نے اس صلح کو بعد میں فالو کیا یا نہیں کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعد کا مرحلہ ہے کہ خود مقام صلح ایک الگ کیفیت ہے. اگر اس وقت کے مسلمان واقعا, میں حیران ہوتا ہوں, مجھے کبھی کبھار یہ, البتہ ہم سب کے لیے بھی یہ سوالات ہیں اس میں بہت سارے اور ہمارے لیے مقام عبرت ہے, لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کو اگر خداوند قیامت کے دن سے یہ سوال کرے گا کہ تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ حق کس طرف ہے, تو یہ جواب کیا دیں؟ واقعی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن. اتنا کچھ یعنی واضح ہو جانے کے باوجود یہ جو شرائط ہے ان کو قبول کر لینا خود سب سے بڑی شکست ہے. کیا چیز ہے؟ پہلی بات, امام حسن نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ میں تمہیں اس شرط پر حکومت دوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام نے بیعت کی, یہ بیعت نہیں ہے, یہ بیعت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر میں فرض کیجئے کہ جو موجودہ بہرحال فکر چل رہی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جی ہمارے حساب سے تو خلیفہ نہیں ہے, ہمارے سامنے تو ایک شخص ہے جس نے خروج کیا ہے, اور خلیفہ زمان کی مجبوری یہ ہے کہ جب مسلمان ہی ساتھ نہیں دے رہے اور قتل و غارت اس جگہ پر پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اب مرحلہ کیا ہے؟ امام نے جب یہ ساری صورتحال دیکھ لی کہ مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, اب یہ آخری ذریعہ ہے مسلمانوں کو جگانے کا. امام نے کیا کہا؟ اس شرط پر تمہیں میں حکومت کرنے دوں گا کہ اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ تم قرآن اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کرو گے. یہ اگر کی شرط, میرا مسلمانوں سے یہ سوال ہے, اگر امیر شام قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہا تھا تو امام حسن نے یہ شرط لگائی کیوں؟ اب یا تم مان لو کہ امام حسن مصطفیٰ نعوذ باللہ من ذالک, یہ مان نہیں سکتے آپ, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب تک کی جو روش رہی ہے امیر شام کی وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی, ورنہ امام کی شرط لغو ہو جائے گی. تم حکومت کرو گے کس میں؟ قرآن اور سنت کے مطابق. دوسری شرط امام نے کیا رکھی؟ امام نے دوسری شرط رکھی کہ تمہیں کوئی پرابلم پیش آ جائے, تم حادثاتی طور پر, طبعی طور پر کیسے بھی مر جاؤ, تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرو. واقعی نہیں, یعنی امام حسن مشتبہ کی سیاست یہاں نظر آ رہی ہے. ان کا ذہن جو سوچ رہا ہے امام کا ذہن وہ پڑھ رہا ہے, اور امام نے وہ سارے گیٹس بند کر دیے جو یہ نیکسٹ سٹیپ میں کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال ہے نا سب سے کہ اگر یہ صلح نامہ اس نے اس پر سائن کیے تھے, کیا اس کا مگر خدا مسلمانوں سے نہیں کہتا کہ جو تم نے عہد کیا ہے اس کی پابندی کرو؟ اب ایسے شخص کو آپ پھر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جی یہ مسلمان ہے تو یہ اسلام, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ یزید کی بیعت کروانا یہ ایک ایسا مسلم تاریخی فیکٹ ہے کہ جس کو کوئی اندھا بھی جھٹلا نہیں سکتا. تیسرا مرحلہ, اب یہ امام حسن مصطفیٰ تاریخ میں وہ بات ثبت کر رہے ہیں کہ جس سے بڑے بڑے لوگ کنارہ کر کے گزر جاتے ہیں. امام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے نمازوں کے خطبوں میں اور مسجدوں کے ممبروں پر جو سب و شتم ہو رہا ہے وہ بند کرایا جائے. مفاد دے سلنا میں امام حسن نہیں, بڑی تنظیمیں بن جاتی ہیں سپاہ صحابہ اور پتہ نہیں کس کس نام سے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے, یعنی یا تو تم یہ تسلیم کر لو کہ تمہارے نزدیک امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام صحابی ہی نہیں ہے, یا تو اعلان کرو نا اگر اتنے ہی تم ہو, اور اگر ہو تو تاریخ میں, تاریخ مسلماً جس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس نے سب و شتم کیا اس کو کافر کہو, اس کے بعد اپنا نام سپاہ صحابہ رکھنا, ورنہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم حتیٰ اپنے نام کے ساتھ سپاہ صحابہ لگاؤ, یا یہ مانو کہ تم اس نام کے پردے میں کسی اور کا دفاع کرنا چاہتے ہو. تاریخ میں جس نے سب سے پہلے یہ کام کروایا اس کو کافر کہو, اس کے بعد آ کر ہم سے بات کرنا کہ تمہارا وجود ہونا بھی چاہیے یا نہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جہاں پر ایک خاص سیکٹ, ایک خاص گروہ کو آپ نے اپنے طور پر جس کو چاہو صحابی بنا دو, جس کو مرضی چاہے جو مرضی کر دو, پھر جس کے چاہے متعلق آپ فتویٰ ڈلوا دو کہ جی اس نے توہین صحابہ کی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ جتنے بنانے والے ہیں ان کے نظروں سے کیا یہ تاریخ کے الفاظ نہیں گزرے؟ خود حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے صحابی کے اور مولائے کائنات جیسے صحابی رسول کے خلاف جس نے بدگوئی کی ہے, حکومت پاکستان چاہیے کہ اس کو آگے بڑھ کر کہے کہ بھیا یہ بندہ سب سے پہلے, اس کے اوپر ہمارا قانون جاری ہوتا ہے. کب تک آپ تاریخ میں یہ ڈیول بیہیویئر لے کر چلتے رہیں گے؟ چوتھا مادہ کیا ہے؟ 5 ملین یعنی 50 لاکھ درہم. امام نے کہا کہ یہ کوفہ میں ہیں اس وقت موجود, اور یہ 50 لاکھ جو درہم ابھی کوفہ میں موجود ہے یہ معاویہ کسی بھی عنوان سے مانگ نہیں سکتا, یعنی آئی ول ناٹ ہینڈ اوور دس 50 لاکھ درہم ٹو معاویہ. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ایک خاص علاقہ تھا جس کا نام دارابگر تھا. امام نے کہا کہ 1,000,000 درہم اس کا خراج تھا. امام نے کہا تھا کہ یہ بھی معاویہ کو نہیں جائے گا, یہ بھی ہم وصول کریں گے. پانچواں یہ ہے کہ تعہد دے گا, وعدہ کرے گا, عہد کرے گا امیر شام کہ وہ عراق, شام اور وہ ساری آبادیاں کے جو امیر المومنین کی محب کہلاتی ہیں ان کو اور عام مردوں کو اذیت اور آزار نہیں دے گا, کسی کو تنگ نہیں کرے گا, ان کے جان مال آبرو کی حفاظت کرے گا. یہ پانچ اہم چیزیں امام نے سلنامے میں رکھی ہے. مجھے کوئی ایک با انصاف انسان بتا دے کہ اس نامے پر دستخط کرنے والے شخص کی اسلامی حیثیت کیا ہونی چاہیے. کوئی تاریخ دکھا دیں کہ کسی جگہ پر معاویہ نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہو, امام سے کہا ہو کہ بھائی میں تو قرآن اور سنت پر عمل کر رہا ہوں, آپ نے یہ شرط کیوں لگائی. کوئی آپ مجھے تاریخی ثبوت لا کر دکھا دیں جس میں اس نے کہا ہو کہ بھائی میں تو امیر المومنین کو برا بھلا نہیں کہتا. اس سے بڑا اعتراف توہین صحابہ کا تاریخ آپ کو کہاں ملے. تو اب امام حسن کی مظلومیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. وہ ذات, اچھا اب کبھی سوچے گا اس موضوع پر, میں بات کو ختم کروں گا یہاں پر, یہ کبھی سوچے گا. اس کے بعد سات مہینے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا. 10 سال تک امام حسن مجتبی تمام تر شوکت کے ساتھ, شان کے ساتھ باقی رہے. اینڈ ہی نیور ٹرائیڈ, اس نے کبھی دوبارہ کوشش بھی نہیں کی کہ حالات کو ایسا کرے کہ امام حسن مجتبی اس کے مقابلے پر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پر جا کر اس نے علنی طور پر یہ کہا میں سلنامے کو نہیں مانتا, کہیں جا کر اس نے کہا کہ تم میرے غلام ہو فلاں فلاں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن ہی نیور کریٹڈ اے سچویشن کہ جو امام حسن کو جنگ پر لے کر آیا. اس کے بعد 10 سال تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہے, ہی نیور ٹرائی ٹو کریٹ سچویشن اگینسٹ امام حسین. اور جب وہ جا رہا تھا دنیا سے, اس نے اپنے ناخلف اولاد کو کہا, سمجھایا, دیکھیے صرف امام حسین نہیں ہے, عبداللہ ابن عمر نے بھی یزید کی بیعت کو نہیں مانا تھا, عبداللہ ابن زبیر نے بھی نہیں مانا تھا, حتیٰ ابن زیاد نے تسلیم نہیں کیا تھا. ابن زیاد سیدھا سیدھا مسئلہ تھا, اس کو حکومت چاہیے تھی, اس کے سامنے آپ نے کوفہ کی حکومت کی ہڈی پھینکی, وہ راضی ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر مکہ چلا گیا, مکہ میں جا کے اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. عبداللہ ابن عمر بھی مکہ چلا گیا, اس نے کہا جب تک یہ بچا ہوا تب تک تو میں بھی بچا ہوا ہوں. اینڈ دے نیور ایکسیپٹیڈ, انہوں نے میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی. اب میرے پاس بہت سارے سوال ہیں, یہاں کہاں چلی جاتی ہے فقہ. منع کیا اس نے, جہاں تاریخ میں جا کر دیکھے یزید کے جو وصیت کی ہے, اس نے کہا ان میں سے جو بھی تمہارے ہاتھ لگ جائے جس کے لیں. لیکن امام حسین کے بارے میں اس نے کہا تھا خاص طور پہ ان سے جنگ مت کرنا. دس واز دا فیئر آف امامت جو کہ اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی. وہ خاص طور پر یہ, یعنی وہ کیا سمجھا رہا تھا, وہ کہا ان کو کسی طرح سے ایسی ہی سیاست کے ذریعے سے ٹرائی ٹو کیپ ہم اسائڈ, جنگ نہیں کرنا, مرتے مرتے اپنی زندگی کا نچوڑ دے کر جا رہا ہے, امامت سے نٹک رہا. لیکن ناخلف اولاد کیا ہوتی ہے, باپ کی وصیت تو نہ معلوم نہیں, جس کا نتیجہ کر پا. یہ ساری کی ساری چیزیں امام حسن مجتبی کو اس کے بعد جو حالات دیکھنے پڑے ہیں اپنے ہی اس سلنامہ, حالانکہ یہ سلنامہ امام حسن کی واضح جیت ہے, لیکن اس وقت کم عقل, میں لفظ استعمال کروں, کم عقل اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے جو آخر تک امام حسن مجتبی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, شہادت کے شوقین وہ بھی ہوں گے, لیکن ایسے بے بصیرت افراد تھے کہ اس سلنامے کا مفاد ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ امام حسن مجتبی جیسی شخصیت کو وہ الفاظ سننے پڑے ہیں جو سخت ترین الفاظ ہیں, لیکن امام حسن مجتبی اس کے باوجود تاریخ میں اپنی سیاست سے, اپنے وجود سے, اس منافقت کے چہرے سے جو نقاب اتارا ہے, وہ تا جب تک قیامت میں یہ نشان, یہ مفاد نامہ باقی رہے گا, امام حسن مجتبی کا یہ کارنامہ باقی رہے گا. اس شجرہ خبیصہ کے اوپر تلوار نہیں قلم سے ایسی ضربت لگائی ہے کہ اس کی جڑیں تا قیامت دوبارہ اب کبھی بھی زمین میں استحکام پیدا نہیں کر سکتے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں, بارہ الہ بحق امام حسن مصطفیٰ, آپ کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارہ الہ بحق امام حسن مصطفیٰ, مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بارہ الہ بحق امام حسن مصطفیٰ ہمارے جتنے مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. خصوصاً احمد اقبال کی وائف بہت بیمار ہیں, ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ بحق امام حسن مصطفیٰ ان کو پروردگار شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائیں. بارہ الہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بارہ الہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارہ الہ تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موزن انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارہ الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. اور دعائے صحت کے لیے خاص طور پر مومنہ ندیم زہرا, مومنہ یاسمین اور مومن اون علی کے لیے بھی کہا گیا ہے, دعا کیجئے کہ بحق امام حسن مصطفیٰ ان سب کو پروردگار شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. بارہ الہ بحق امام حسن مصطفیٰ جتنے بھی دیگر ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.